بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا. وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، ہم کسی جوہر میں کیچڑ کا کیڑا ہو سکتے تھے، ہم زمین کے کسی حصے میں رینگتے ہوئے ایک سانپ ہو سکتے تھے، کوئی بجو یا بچھو ہو سکتے تھے، لیکن اس نے ہمیں انسان بنایا. وہ چاہتا تو ہمیں کسی جنگلی جانور کی شکل میں پیدا کر دیتا اور ہم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتے، لیکن یہ سراسر اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات عقل اور سمجھ دے کر اس دنیا میں بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ، اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، اللہ نے ہم سب کو عزت بخشی انسان بنا کر. پھر اس سے آگے اس کا بڑا احسان، بہت بڑا احسان، کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اپنی پہچان دی، خود ہمیں ہماری پہچان دی. وہ چاہتا تو ہمیں کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا، پھر ہم کہاں ہوتے؟ کیا آج یہاں؟ نہیں، کہیں اور. اس کا احسان اور اس پر اس کا لاکھ بار شکر، ان گنت بار شکر، کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسے بھی ایک احسان قرار دیتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب ایک رسول انہی کے اندر انہی میں سے بھیجا. یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. پھر اس کے بعد اس کا اور بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمارے لیے اپنی معرفت، اپنی کتاب کی معرفت، اپنے دین کی سمجھ بوجھ کے راستے کھولے، اس کا شوق عطا کیا، اس کی توفیق دی. آج کے اس دور میں جب انسانوں کو اپنی طرف کھینچنے والی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، یہ سراسر اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں لا بٹھایا اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے، ورنہ ہم کچھ بھی اور کر سکتے تھے. بہت سے لوگ بہت سے کاموں میں مشغول ہیں، لیکن اس نے ہمیں چن لیا اور ہمارے حصے میں یہ کام دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یفقہ فقہ، سمجھ بوجھ، انڈرسٹینڈنگ، اس کے ایک کے بعد ایک احسان کا شکر ہم کس طرح ادا کریں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنا تن من دھن اپنا آپ اس کے لیے وقف کرنا ہے، اس نعمت کے شکر کے طور پر دین کو سمجھنا، اللہ کی معرفت پیدا کرنا، اور پھر اس سمجھ کے بعد دوسروں کو اس چیز کی طرف لانا دنیا کا معزز ترین کام ہے، سب کاموں سے افضل ترین کام ہے. اس کے لیے اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور جب انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہ ذمہ داری اس نے امت پہ ڈالی، اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ امت کے اندر ایسے افراد آتے رہے، مرد بھی اور خواتین بھی، کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو روشنیاں نصیب ہوتی رہیں، زندگی کے اندھیروں میں اپنی منزلیں ملتی رہیں. اس میدان میں جہاں بڑے بڑے مرد حضرات ملتے ہیں، وہاں ہمیں نبوت کے گھرانے کے اندر ہی خواتین بھی ملتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو بطور خاص حکم دیتے ہیں، سورۃ الاحزاب کے اندر، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور پڑھتی رہو. وَاذْكُرْنَ خواتین کے لیے مؤنث کا صیغہ ہے کہ تم بھی یہ کام کرو، مَا يُتْلَى جو پڑھا جا رہا ہے، جو علم کے نور پھوٹ رہے ہیں، فی بیوتکن تمہارے اپنے گھروں کے اندر، کیونکہ پہلا سورس تو نبوت کا گھرانہ تھا، اور اس میں خاص طور پر کس علم کی طرف توجہ کرو، من آیات اللہ اللہ کی آیات یعنی قرآن حکیم، والحکمہ اور حکمت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات، دین کی تفسیر جو آپ نے کی. قرآن کی یہ آیت تمام خواتین کے لیے ایک بہت بڑی روشن دلیل ہے کہ خواتین یہ کام کیوں کریں. ہمارے ہاں عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ خواتین تو صرف گھر چلانے کے لیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، گھر کی ذمہ داری انہی کی ہے، لیکن قرآن پاک میں کہیں خواتین کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ خواتین بچے ضرور پیدا کریں اور پھر ضرور ان کی پرورش کریں اور پھر ان کو اس طرح کھلائیں اور پلائیں. وہ تو ایک ضرورت ہے، وہ تو ہر صاحب فہم خاتون یہ کرے گی ہی، لیکن جو امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جس چیز کی طرف قرآن نے توجہ دلائی، سب سے پہلے ازواج مطہرات کو اور ان کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے ہم خواتین کو، کہ ہم بھی اس علم میں سے اپنا ایک حصہ لگائیں. اور وہ کام جو امہات المومنین نے کیا، امت کی بہترین خواتین نے کیا، وہ کام ہم بھی کریں اپنی حیثیت، اپنی استطاعت، اپنی صلاحیت کے مطابق. اسلام دنیا کے علم کو کنڈیم نہیں کرتا، لیکن صرف دنیا کا علم انسان کی فلاح اور نجات کے لیے کافی نہیں. انسان صرف مادے کا بنا ہوا نہیں، صرف گوشت اور ہڈی اور خون کا بنا ہوا نہیں، اس ڈھانچے کے اندر جو روح ہے، جو اصل انسان ہے، اس کی تربیت، اس کی رہنمائی، اس کی خوشی، اس کے سکون کے لیے بھی انسانوں کو کوششیں کرنا ہوگی. اور پھر بطور خاص خواتین اس لیے بھی کہ وہ صرف خواتین کی نہیں، مردوں کی بھی معلم ہے، کہ ہر بچہ خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ایک ماں کی گود سے پرورش پاتا ہے. ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. اگر ماں جاہل ہوگی تو پورا گھرانہ جاہل ہوگا. اگر ماں کے اندر اللہ کی محبت نہیں تو بچے کے اندر کیسے جائے گی؟ اگر ماں دین کی تعلیم سے بے بہرا ہے تو بچے روشنی کہاں سے پائیں گے؟ اس لیے کہ اب تو جدید تحقیقات نے بھی ثابت کر دیا، جدید تحقیقات کی بات اس لیے کرتی ہوں کہ فی الحال ہمارا ایمان اس پر زیادہ ہے، قرآن اور سنت کی نسبت اس کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، کہ 3 سال کی عمر تک بچے کی شخصیت کا 75% مکمل ہو چکا ہوتا ہے، وہ سیکھ چکا ہوتا ہے جو اس نے سیکھنا ہے، باقی 25% تو پھر ساری زندگی سیکھتا رہے گا. وہ تربیت، وہ نرسری، وہ ماں کی گود ہے، ماں کی کمپنی ہے، ماں کی سوچ ہے. وہ ماں جس نے 9 مہینے اس کو اپنے شکم میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا، دن رات ساتھ رکھا، اپنے اندر رکھا، پھر اس کو 2 سال تک دودھ پلایا، اور پھر بولنا سکھایا، چلنا پھرنا سکھایا. تو جو ماں اسی عرصے کے دوران بچے کے اندر اللہ کی محبت ڈال دیتی ہے، تو ساری زندگی کے لیے بچے کے لیے ایک انمول سرمایہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور اگر بچہ اس حصے میں محروم رہ جاتا ہے تو وہ ایک بڑی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے. اس وقت ہماری ذمہ داریاں گھر کے اندر بھی ہیں اور گھر کے باہر بھی، اور یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا کہ جس میں آپ کو دونوں طرف بیلنس رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. آج میں کچھ باتیں علم کے حوالے سے کروں گی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بھی انسان کوئی سفر شروع کرتا ہے تو ابتدا میں اس کو منزل کبھی نظر نہیں آتی. مثلا آج جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو گھر کے گیٹ پر آپ کو یہ کلاس روم نظر نہیں آیا، لیکن اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو سب نظر آ رہا ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ گھر سے نکلے، آپ نے قدم بڑھایا، آپ نے چلنا شروع کیا، اور چلتے چلتے راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ پہنچے. آج کی آپ کی منزل یہ کلاس تھی. اسی طرح آپ کی ایک اور منزل بھی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن اور سنت کا فہم حاصل کرنے کے بعد اسے اپنے گھروں کے اندر، اس کے چراغ جلانا اپنے خاندانوں کے اندر اور پورے معاشرے کے اندر، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے اندر بلکہ ترستی پیاسی سب ساری دنیا کے اندر سب کو اپنے رب سے جوڑنا ہے. انسان نیت تو بڑی کرے، جتنی بلند نیت ہوگی اجر بھی اتنا ہی بلند ہوگا. اگر آپ کے دل میں تڑپ ہوگی کہ یا اللہ میرے ذریعے ہر شخص تک تیرا پیغام پہنچ جائے، وہ پہنچے یا نہ پہنچے آپ کو اپنی نیت اور اپنے جذبوں کا اجر مل جائے گا. آج آپ نے اس راستے کا انتخاب کیا، آغاز کیا، پہلا قدم اٹھایا، ابھی منزل آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس لیے ایک دھندل کا سا ہے، کچھ خدشات بھی ہیں، کچھ خوف بھی ہے، کچھ پریشانی بھی ہے کہ معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو، ہم پورا کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہم پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، اور کئی قسم کے انجانے سے خیالات، خدشات. لیکن ہم سب کو ایک طرف رکھ دیجئے کہ جب کوئی بھی سفر کیا جاتا ہے، کسی بھی منزل پہ پہنچا جاتا ہے، تو پہلا قدم ایک ہی ہوتا ہے. منزل نظر نہیں آتی، لیکن چلتے چلتے قدم بقدم منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے انسان. تو منزل کیا ہے ہماری؟ کہاں پہنچنا ہے ہم کو؟ کیا اچیو کرنا ہے؟ اصل گول کیا ہے؟ گول ہمارے ذہن میں بہت اچھی طرح واضح ہونا چاہیے. ہم سب کی اس جدوجہد، بھاگ دوڑ، کوشش اور محنت کا اصل مقصد اپنے رب کو راضی کر لینا ہے، اپنے رب کو خوش کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہم پر اتنے سارے احسانات کر دیے کہ انسان بنایا، ضرورت کی تمام زندگی کی نعمتیں عطا کی، مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھایا، اپنے دین کی سمجھ دینے کے لیے یہ راستہ دکھایا، یہاں تک آنے کی توفیق عطا کی. تو سب سے بڑھ کر اسی کا حق ہے کہ اس کو خوش کیا جائے، اس کو راضی کر لیا جائے. تو ہماری چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی اور انتہائی بڑی کوشش کا اصل مقصود صرف اللہ کی رضا ہے، کہ وہ رب راضی ہو جائے. اور باقی سب تو وسائل ہیں، ذریعہ ہیں. اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے خوبصورت کام ہے. اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا جس سے اس کا پروردگار خوش ہو جائے. یہ سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کو ملا. قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اعلان ہے قرآن میں، کن سے؟ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہا، آپ پر ایمان لائے. یہ تعلیم جسے آج ہم سیکھنا شروع کریں گے، اس تعلیم کو سیکھا اور پوری دنیا میں پھیل گئے. انہی کی کوششوں کے عوض آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور جواب میں انہیں کیا ملا؟ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جب وہ ہم سے راضی تو جواب میں ہمیں کیا ملے گا یہ سب کچھ کر کے؟ یعنی اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارا دل اطمینان اور خوشی اور سکون اور بالقرار راحت سے بھر جائے گا. جو اللہ کی کتاب کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر، پڑھ کر، سیکھ کر دل کی کیفیات بدلتی ہیں، جو خوشی انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں، کسی بھی اور چیز میں. اور اس کیفیت کا آپ خود مشاہدہ کریں گے. وہ خلا جو سب کچھ ہوتے ہوئے ہم سب کی زندگی میں ہے، جو گیپ سب محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ تو ہے، بچے بھی ہیں، شوہر بھی ہے، گھر بھی ہے، کھانے پینے کو بھی سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کچھ کمی ہے، کہیں کچھ کمی ہے. وہ کمی یہی ہے کہ ہم دنیا میں آئے، ہم نے سب کچھ لیا لیکن اپنے رب ہی کا حق ادا نہ کیا. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش، ایک چھوٹا سا اٹھا ہوا قدم، کس ڈائریکشن پہ اٹھنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اور جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت چھوٹی لگتی ہے، بہت چھوٹی، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے تو اتنے احسانات، میں کیا کر رہی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی، یہ تو کوئی چیز نہیں. لیکن جب انسان اللہ کو راضی نہیں کرتا، اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، کوئی بھی اور چیز پانا، تو پھر انسان چھوٹے چھوٹے کام کر کے احسان جتاتا رہتا ہے. اگر واقعی ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو گئی تو آپ دیکھیں گے نہ آپ کو بھوک پیاس ستائے گی، نہ آپ کو تھکاوٹ ہوگی، نہ آپ کو غم ہوگا، نہ فکر ہوگی. بس ایک ہی جنون ہوگا کہ وہ ذات راضی ہو جائے. شاید میری یہ باتیں آج آپ کو بہت بے معنی سی لگ رہی ہوں کہ یہ کیا بول رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ میں اپنے تجربے سے بول رہی ہوں، جو کچھ مجھے ملا ہے. میں چاہتی ہوں آپ میں سے ہر ایک کو مل جائے، اور وہ اسی راستے سے ملتا ہے. اس راستے پہ چلتے ہوئے کبھی پاؤں بھی زخمی ہو سکتے ہیں، کبھی گر بھی سکتا ہے انسان، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر دل میں ارادہ پکا ہے، ڈٹرمینیشن ہے، پختگی ہے، تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم ہو گئے، جم گئے، پکے ہو گئے، تو پھر کیا ہوتا ہے جواب میں ان کے ساتھ؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے ہیں. جی، یہ قرآن کہتا ہے فرشتے ان پہ اترتے ہیں. یہ صرف انبیاء اور پیغمبروں کی بات نہیں، یہ عام انسانوں کی بات ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، یہ ان کی بات ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی کی ذات ہمارے لیے سب کچھ ہے، بس اسی کو راضی کرنے نکلے ہیں. ثم استقاموا، پھر واپس نہیں پلٹ گئے، پھر ہمت نہیں ہار گئے، جم گئے، پھر اللہ کی مدد آئے گی. تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ آ کر آپ کو تسلیاں دیں گے. اللہ تخافو مت خوف کرو مت ڈرو, ولا تحزنو مت غم کرو, کسی آنے والی مشکل کا خوف نہ کرو اور کسی جانے والی چیز کا غم نہ کرو, کیونکہ جب آپ آئیں گے اور دن کے 5-6 گھنٹے یہاں گزاریں گے تو بہت کچھ چھوٹے گا آپ سے, بہت سی چیزیں چھوٹ جائیں گی, لیکن اگر آپ کمپیئر کریں گے تو انشاءاللہ وہ چھوٹے گا جو آپ کے لیے زیادہ ضروری نہیں تھا اور وہ ملے گا جو زیادہ ضروری تھا, وہ چھوٹے گا جس کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا, وہ ملے گا جس کے بغیر گزارا ہو نہیں سکتا, کام چل نہیں سکتا, غیر ضروری چیزیں چھوٹ جائیں گی اور ضروری چیزیں زندگی کا حصہ بن جائیں گی. اللہ تخافو ولا تحزنو مت خوف کھاؤ, نہیں ڈرو, قدم آگے بڑھاؤ, ہمت کرو اور غم بھی نہ کرو, وابشرو اور خوشخبری, گڈ نیوز, کیا بالجنہ جنت کی, یہ وہ کام ہے جس کا صلہ جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ, جو کوئی ایسے رستے پر چلا, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, جس میں وہ علم کو تلاش کرتا ہے, تو جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتے ہیں, سہل اللہ, آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, لہو اس کے لیے, طریقا الی الجنہ جنت کی طرف جانے کا راستہ, ابشروا بالجنہ جنت کی خوشخبری پاؤ, کیا ہے وہ جنت, اردہ السماوات والارض, جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھروں پہ ہم ریچھ گئے, انہیں کو اپنی منزل اور مقصد بنا لیا, انہیں کو سبھی کچھ سمجھ لیا, نہیں ہماری منزلیں یہ نہیں, ہمیں اس سے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا, ہماری منزلیں تو بہت بلند ہیں, بہت اوپر ہیں, وہ عالی شان جنت جہاں صرف ایک گز جگہ دنیا اور دنیا کے اندر جو حسن ہے اس سب سے زیادہ خوبصورت ہے. گھر ضروری ہے دنیا میں لیکن ناگزیر نہیں, بس وہ ضرورت ہے, منزل نہیں, ضرورت, وہ دل لگانے کی جگہ نہیں, صرف اسی کی خدمت اور اسی کے سب کچھ کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کر دینا, اس میں سے اتنا وقت نکالنا ہے کہ اگلا گھر بھی بنا سکے, جنت بھی بنا سکے. وابشروا بالجنہ, اس راستے پہ نکلے ہو, آؤ خوشخبری ہے تمہارے لیے جنت کی, التی کنتم توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے دوست ہیں, فرشتوں کی دوستی, اس راستے میں کیا ملے گا, فرشتوں کی دوستی, نحن اولیاؤکم, ہم تمہارے دوست ہیں, ہم تمہارے مددگار ہیں. اور ویسے بھی دوستی کس طرح, کہ جب کسی جگہ پر لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو فرشتے ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, رواہ مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں, ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے, رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے قرآن پڑھتے، فرائض اور سنن سیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے. اس حدیث میں یتدارسونہ بینہم کے الفاظ آئے ہیں، سیکھتے اور ایک دوسرے کو سکھاتے. مدارست القرآن کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ آپ وہی کچھ پڑھیں جو آپ کے ساتھی نے پڑھا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے بعد والی آیات پڑھیں، یعنی باری باری پڑھتے جائیں. اور پہلے معنی بہتر ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل علیہ السلام کے ساتھ مدارست کا طریقہ بھی یہی تھا. یہاں پر قرآن سیکھنے والوں کے لیے، مساجد میں جمع ہونے والوں کے لیے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بزرگی کی چار قسموں کا وعدہ فرمایا. ایک یہ کہ ان پہ اطمینان نازل ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، تیسرے یہ کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں جو ان کے آس پاس فرشتے موجود ہوتے ہیں. یہاں اگرچہ بات مسجدوں کی ہوئی، بیوت اللہ، لیکن ظاہر ہے خواتین کے لیے تو مسجدوں میں جا کر کچھ تعلیم کا سیکھنا سکھانا ممکن نہیں. اس لیے اگر وہ کسی بھی جگہ پر جمع ہو کر یہی کام کرتی ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی رحمت اور برکت کا سبب ہوگا. جو لوگ اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں، ملائکہ ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کیوں غم کرتے ہو؟ ہم تمہارے دوست بنیں گے دنیا کی زندگی میں، تم کو کمپنی دیں گے، اپنے پروں کے سائے تلے رکھیں گے، جب گھروں سے نکلو گے اپنے پر بچھائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک طالب علم علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے راستے میں اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، وی آئی پی ٹریٹمنٹ، ریڈ کارپٹس پہ لوگ چل کے کتنا بگڑتے ہیں، اکڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. فرشتوں کے پروں کے مقابلے میں ریڈ کارپٹس کیا ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں، نتھنگ. جو پر بچھاتے ہیں کہ آؤ تم کو لے چلے، اور پھر جب جمع ہو جاتے ہیں تو ڈھانپ لیتے ہیں. اور ادھر ادھر کے بھی فرشتے، آپ کو معلوم ہے اب میں فرشتوں کی بات کری، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کچھ ڈاؤٹ جا رہا ہو کہ کیسی بات کر رہی ہیں. میں کبھی سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان بالملائکہ کیوں کہتے ہیں؟ فرشتوں پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کی اسی دوستی پر ایمان کہ ایسا ہوتا ہے. اگرچہ ہم کو نظر نہیں آتے، دکھتے نہیں، لیکن وہ غیر محسوس قوتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، پروٹیکٹ کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں، آسانیاں پیدا کرتی ہیں، سکون کا سامان پیدا کرتی ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں تلے. ایک تو اس ٹینٹ نے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، اور اس ایمان کے مطابق اللہ کی رحمت نے بھی ڈھانپا ہوا ہے، اور کئی گھنٹے تک ڈھانپے رکھتی ہے وہ رحمت، حتیٰ کہ ادھر ادھر کے فرشتے ایک دوسرے کو بلا کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر، یعنی پورا آسمان دنیا تک وہ جگہ اس رحمت سے بھر جاتی ہے، فرش سے عرش تک. پھر جب مجلس برخاست ہوتی ہے، وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کس لیے جمع ہوئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود زیادہ جانتا ہے کہ یہ سب کس لیے آئے. لیکن بعض اوقات جب ایک بات ہمیں پتہ بھی ہوتی ہے تو ہم دوبارہ ان کو کیوں پوچھنا چاہتے ہیں اس بات کو؟ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے بار بار کوئی ہم سے یہ بات کرے، ہمیں بار بار سنائے. اللہ تعالیٰ اپنے ان پیارے بندوں کا پھر ذکر اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیوں جمع ہوئے تھے، یہ کیا کر رہے تھے، یہ کیا مانگ رہے تھے، یہ کیا چاہتے ہیں، کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں. اور فرشتے ان کو وہ ساری فیلنگز آپ کی کنوے کرتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں اس موقع پر کہ میں نے ان کو بخش دیا، اتنے میں ایک فرشتہ بولتا ہے، اتنا دلچسپ منظر لگتا ہے، ایک فرشتہ بولتا ہے یا اللہ ان میں فلاں ایک شخص تو بس ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا، وہ اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، بس ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسے ہی آ کے بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے، وہ بھی اس رحمت میں سے حصہ پاتے ہیں. لا یشقا بہا جلیسہم، ان کے ساتھ ہی بھی بدبخت نہیں ہوتے، ایسی مجلس میں تو راہ چلتے، ایسے ہی آ کے بیٹھ جانے والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. جا ان کے ساتھ میں نے اس کو بھی بخش دیا. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم دنیا میں بھی دوست اور آخرت میں بھی دوست، آخرت کا دن جب اپنے چھوڑ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان بھاگ جائے گا اپنے ہی بھائی سے، وہ صاحبتی ہی اپنی بیوی سے، وہ بنی اپنے بیٹے سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، سب سے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتی ہی و بنی لکل امرئ منہم یوم اذن شأن یغنی، ہر انسان کے اوپر ایسی مصیبت ہوگی جو اسے ہر دوسرے سے بے نیاز کر دے گی اس موقع پر جب اپنا بھائی، اپنا بیٹا، اپنی ماں، اپنا باپ، اپنی بیوی، سب قریب ترین رشتے سب چھوڑ جائیں گے، اس وقت وہ ساتھ آئیں گے. نحن اولیاؤکم، ہم ہیں دوست تمہارے، غم نہ کرو یہ ساتھ چھوڑ گئے. نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہے جس کی تم خواہش کرو گے. دنیا میں ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، ہماری ہر خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر آپ کہیں نہیں فلاں ایک شخص کو میں جانتی ہوں جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، تو پھر بھی موت جیسی چیز پہ کوئی قابو نہیں پا سکا، سب کچھ ہوتے ہوئے ہمیں بیچ میں سے اٹھا لیا جائے گا، سب کچھ یہیں رہ جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تم کو وہ ملے گا جس کی تمہارے نفس خواہش کریں گے، جس کی تمنا تم وہاں کرو گے، ہر چیز. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہ سب مل جائے گا جو تم طلب کرو گے. اور یہ سب کیا ہوگا؟ جب آپ نے اللہ کو راضی کرنے کا عزم کیا تو اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ، نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ، غفور الرحیم کی طرف سے میزبانی، مہمانی. وہ آپ کا میزبان بنے گا اور آپ اس کے مہمان ہوں گے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقی لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، عظیم الشان جنتوں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، سچائی کی مجلس میں، سچائی کی بیٹھک، سچی مجلس جہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے گا، جس کی ہر خوشی پائیدار ہوگی، جس میں بیٹھ کر انسان تھکے گا نہیں، اکتائے گا نہیں. کون سی مجلس، کس کی مجلس؟ عند ملیک مقتدر، صاحب اقتدار بادشاہ کی مجلس وہ نصیب ہوگی، کیونکہ اس کے شوق میں جو آئے ہیں، اس سے بات چیت کرنے جو آئے ہیں، اس کے کلام کو پڑھنے جو آئے ہیں. یہ منزل، یہ راستہ، یہ دنیا کی ہر چیز سے مختلف، بہترین، خوبصورت راستہ، خوبصورت منزل، خوبصورت انجام ہم سے بہت تھوڑی قربانی کا تقاضا کرتا ہے. بہت تھوڑی اس لیے کہتی ہوں کہ بس ایک سال ہی کی تو بات ہے، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں 4 یا 5 ہفتے ہوتے ہیں، ہر ہفتے میں 6 دن ہوتے ہیں، ساتواں تو چھٹی کا نا، اس لیے 6 کاؤنٹ کر رہی ہوں، اور ہر روز چند گھنٹے. اب دیکھیں کہ ایک دن میں آپ کو 24 آورز ملتے ہیں، 8:30 سے 1:30 بجے تک 5 آورز ہیں آپ کے پاس. 24 میں سے ڈیلی آپ کتنے پرسنٹ دے رہے ہیں؟ 50% بھی نہیں دے رہے. تقریباً چوتھا حصہ، ذرا سا چوتھے سے زیادہ، نہیں چوتھے سے کم، میرا حساب بہت خراب ہے جی، پانچواں حصہ سمجھیں، ون ففتھ، اور اگر گھر جا کے سبق یاد کریں گے تو چوتھا ہو جائے گا، کوئی بہت بڑی قربانی نہیں، انشاءاللہ پھر روٹین کی لائف شروع ہو جائے گی، لیکن ایک سال کے بعد جو کچھ آپ پائیں گے، جہاں پہنچیں گے، جو دل کی کیفیت ہوگی، اور جو ساتھ اعمال نامے کی بھی انشاءاللہ، دائیں جانب کے فرشتوں کو ذرا زیادہ کام کرنا پڑے گا، جو ابھی تک آرام کر رہے تھے بہت سارے، کیونکہ یا قرآن سننا ہے یا سمجھنا ہے یا یاد کرنا یا اسی پہ سوچتے رہنا، اچھا وہ جو پڑھا تھا اس کا مطلب کیا تھا، کچن میں کھڑے ہیں سوچے وہیں پہنچی ہوئی ہیں، واشنگ کر رہے ہیں وہیں پر ہیں، ٹریول کر رہے ہیں وہیں پر ہیں، کیونکہ قرآن دل پر اترا ہے، علی قلبک، جو چیز دل پہ آ جائے وہ پھر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ساتھ رہتی، پھر آپ کو شعوری کوشش بھی نہیں کرنی پڑتی، کچھ چیزیں تو ریکال کرنی پڑتی ہیں، کوشش سے یاد کرنی پڑتی، یہ پھر یاد بھی نہیں کرنی پڑتی اس طرح، پھر وہ چونکہ دل پہ آ گئی نا، دل پہ لانے کی ضرورت ہے، جب دل پہ آ گئی تو بس پھر خود بخود آٹومیٹک سسٹم جاری ہو گیا، پھر خوابوں میں بھی یہی ہے، اٹھتے ہوئے بھی پہلا خیال اسی کا، کبھی کوئی آیت ٹپک رہی ہے زبان پہ، کوئی دل پہ، کوئی دماغ پہ، اور اللہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ جڑ جاتا ہے کہ جس کو انسان ہر جگہ بیٹھ کے انجوائے کرتا ہے، کوئی گالیوں کی بچھاڑ بھی کر رہا ہو تو انسان اندر سے مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اس کے وعدوں کا یقین آنے لگتا ہے،
يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم الأرض اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليش القدير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المطيع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضال النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء فهو السميع البصير.
چند باتیں علم کے بارے میں، ہمارا یہ پروگرام علم کی یعنی دین کے علم کی ترویج، نشر و اشاعت، تعلیم اور اسے ہر شخص تک پھیلانے کا پروگرام ہے. یعنی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مقصد اور گول تو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، لیکن کس طریقے سے؟ علم کے ذریعے سے، علم کے سیکھنے اور سکھانے سے. علم کیا ہے؟ جاننا، اللہ کے بارے میں جاننا، اس کائنات کے بارے میں جاننا، اپنی ذات کے بارے میں جاننا، اپنے یہاں اس دنیا میں آنے کا مقصد جاننا، یہاں سے واپسی کے بعد کیا ہونا ہے اس کے بارے میں جاننا، اپنے اس سارے سفر، یعنی یہ ایک سفر ہے جس کا ہم آغاز کر چکے ہیں اپنی پیدائش کے ساتھ، اپنے اس پورے سفر کی معرفت اور پلاننگ کہ اس سارے وقت میں ہمیں کس کس مرحلے سے گزرنا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے اور آخری منزل ہماری کیسی ہوگی، کہاں ہوگی. ہم تیاری نہ بھی کریں تو سفر تو شروع ہو چکا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف چلتے چلے جاؤ گے. ہماری زندگی کا ایک ایک دن گزرتا چلا جا رہا ہے، ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ٹرین رک جائے گی اور ہمیں وہاں اترنا ہوگا، اور اتر کر جنہوں نے اپنے لیے آگے کہیں رہنے کی ریزرویشن کرا رکھی ہوگی وہ تو اس کا پتہ معلوم کر کے فوراً پہنچ جائیں گے. بلکہ جنت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، عرفہا لہم، جس کی اس نے ان کو پہچان کروا دی ہے، انہیں ایڈریس معلوم ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس منزل پہ اترتے ہی بغیر کسی خوف و خطر وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے. بلکہ انہیں وہاں آگے جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ان کے پاس لے آئی جائے گی. وہ ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، جنت متقی لوگوں کے پاس قریب کر دی جائے گی، پاس لے آئی جائے گی، غیر بعید، کچھ بھی دور نہ ہوگی. لیکن اگر اس منزل پر اتر کر کوئی ٹھکانہ نہ ہوا، رہنے کی جگہ نہ ہوئی، تو کیا بنے گا، کیا ہوگا، کہاں جائیں گے؟ واپسی؟ کوئی واپسی نہیں. ذرا سوچیں، اس مرحلے پہ سوچیں. آج تو ہم اگر ایک آپشن نہیں تو دوسری میں چلے جاتے ہیں، ایک چیز پسند نہیں آئی دوسری لے لیتے ہیں. مثلاً آپ بازار گئے ہیں، کچھ خریدنا چاہتے ہیں، آپ ایک دکان میں گئے، آپ کو اچھی نہیں لگی چیز، آپ وہاں سے نکل آئے، آپ دوسری میں چلے گئے، وہاں سے پسند نہیں آئی تیسری میں چلے گئے. لیکن آخرت، وہاں اگر ہمیں اپنا گھر پسند نہ آیا، کوئی آپشن نہیں، کوئی دوسری جگہ نہیں، کوئی واپسی نہیں، پھر وہی رہنا ہوگا جو بھی اپنے لیے تیار کر کے گئے ہوں گے، اسی میں جانا ہوگا. تو ہمارا یہ پروگرام اپنے لیے بھی اور باقی سب کے لیے جو یہاں نہیں، ان سب کے لیے بھی یہی پروگرام ہے کہ جو ہماری اصل منزل ہے اس کا پتہ معلوم کر کے وہاں پر اپنے لیے گھر تیار کرنا ہے. اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کریں، بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد کے. عمل میں سب سے پہلا درجہ علم کا آتا ہے. اپنی ذمہ داریوں کو انسان نبھا نہیں سکتا جب تک ذمہ داریوں کا پتہ ہی نہ ہو. آپ بہت اچھے انسان ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، تو آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو کہ مجھے یہ کچھ کرنا ہے اور کر کے ساتھ لے جانا ہے. اگر کوئی طالب علم کلاس میں حاضر ہی نہ ہو، تو کیا گھر بیٹھے اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ آج کا ہوم ورک کیا ہے؟ نہیں. اگلے دن جب وہ کلاس میں آتا ہے، تو کیا ٹیچر اس کا یہ ایکسکیوز قبول کر لیں گے کہ کل تم نہیں آئے تھے، آج تم بے شک ٹیسٹ نہ دو، میں تمہیں پھر بھی پاس کر دوں گی، کیونکہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اگر آپ نے ہوم ورک نہیں کیا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر امتحان کے لیے تیاری نہیں ہے تو امتحان میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ بالکل اسی طرح ہمیں دنیا میں کچھ ہوم ورک ملا ہے جو ہمیں یہی کرنا ہے، جس کے بارے میں آخرت میں پوچھ گچھ ہوگی۔ کیا ہم یہ کہہ کر وہاں چھوٹ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوم ورک تھا، ہمیں تو اس کا کچھ علم ہی نہ تھا؟ کیوں نہ تھا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبۃ۔ کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہ دے رکھی تھی اور ایک زبان نہ دی تھی اور دو ہونٹ نہ دیے تھے؟ اس کو ہم نے دو راستے نہ دکھائے تھے؟ پھر بھی وہ دشوار گزار گھاٹی پر نہ چڑھا، اس نے دشوار گزار گھاٹی عبور نہ کی، اس نے خود کو مشقت میں نہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اچھائی اور برائی کا راستہ بتا دیا، لیکن اگر ہم نہ جانیں، ہم معلوم نہ کریں، ہم اس کے لیے کوئی کوشش نہ کریں، جیسا کہ فرمایا گیا فلاقتحم العقبۃ، اس نے دشوار گزار گھاٹی کو عبور نہ کرنا چاہا، اس سے گزرنا نہ چاہا کہ بہت مشکل ہے، کون سویرے سویرے اٹھے، کون اتنے پیسے خرچ کر کے وہاں تک پہنچے، کون سارا دن بیٹھا رہے کہ ٹانگیں جڑ جائیں۔ فلاقتحم العقبۃ، اس نے گھاٹی کو عبور نہ کرنا چاہا، تھوڑی تکلیف اور مشقت نہ اٹھائی۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اپنی منزل تک پہنچ جائیں، تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا، اور وہ کام کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ اسی لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جانیں، معلوم کریں، پتا پائیں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا، اپنی منزل کو جاننے کا۔ مثلاً اگر آپ کو ایک سوئی بھی خریدنا ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے ملتی ہے، تو آپ ہو سکتا ہے سارا دن تلاش کرتے رہیں، سڑکوں، بازاروں، گلیوں میں گھومتے رہیں، لیکن کسی سے بھی یہ نہ پوچھیں کہ یہ تو میری خودداری کے خلاف ہے کہ کسی سے یہ پوچھوں کہ سوئی کہاں سے ملتی ہے۔ سوئی بھی جب ہی ملے گی جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سوئی ملنے کی جگہ کہاں ہے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو کسی جاننے والے کی ضرورت ہوگی۔ اگر سوئی علم کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی، تو آخرت کی بلند منزل اللہ کی رضا جانے بغیر کیسے مل سکتی ہے؟ اسی طرح کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، خواہ بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت ماں کے، بحیثیت بیٹی کے، بیوی کے، بحیثیت کسی انسان کے، کچھ بھی ہو، اس کو نبھانے کے لیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے، آپ پوچھئے، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ یہاں سوال کیا گیا ہے کہ کیا کسی بھی چیز کے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا وہ تو بہت درجوں والے ہیں۔ عام انسانوں کے مقابلے میں ایمان والوں کا درجہ بلند ہوتا ہے، اور پھر سب ایمان والے بھی برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کو پہچاننے والے اور نہ پہچاننے والے بھی برابر نہیں ہوتے۔ اور علم والوں کے درجے کیوں بلند ہیں؟ اسی لیے کہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے جو جتنا سیکھے گا، جتنی کوشش کرے گا، جتنی زیادہ اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، اس کا وہ درجہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو یہ سوچیں
کہ ہم کو دین کا بہت سا علم پہلے سے ہی معلوم ہے، ہم تو بہت کچھ جانتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی بھی دیتے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھنی چاہیے، کس کو نہیں معلوم روزے رکھنے چاہیے، اب تم نیا کیا سیکھنے جا رہے ہو، ہم کو تو سمجھ نہیں آتی کہ تم ایک سال کے لیے گھر بار کیوں چھوڑو گی، بچے چھوڑو گی، تکلیف اٹھاؤ گی، پھر جا کر پڑھو گی کیا قرآن؟ اور جو قرآن میں لکھا ہے وہ تو پہلے ہی معلوم ہے، اور کیا پڑھنا ہے؟ ایسے لوگوں کو کیا بتایا جائے گا کہ آپ کیا کرنے چلے ہیں؟ یہی نہ کہ والذین اوت العلم درجات، کہ علم والوں کے درجے مختلف ہوتے ہیں، ایک عام سطح کا جاننا ہے اور ایک گہرائی میں جا کر جاننا ہے، ایک ظاہری طور پر جاننا ہے اور ایک علم الیقین کی حد تک جاننا ہے۔ جب انسان ایک خاص عرصے کے لیے دن رات اپنے اس کام میں لگاتا ہے تو وہ علم الیقین کے درجے کو جا پہنچتا ہے، جس کے بعد عمل آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، دو لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک علم سیکھنے والا اور دوسرا مال کا چاہنے والا۔ جو مال کے بندے ہوتے ہیں وہ مال کی خاطر ہر طرح کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر وقت گنتے رہتے ہیں کہ اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا، لیکن کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ اب بہت ہو گیا، اب کافی ہے، اب مزید کسی بھی کوشش کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو سیکھنے کا، جاننے کا شوق ہوتا ہے، وہ بھی کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بہت پتا ہے، ہم مزید نہیں سیکھتے، بلکہ وہ اپنے درجات بلند کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ اس کام کے لیے آپ جتنی بھی کوشش کریں گے، جتنی بھی مہارت حاصل کریں گے، اتنا ہی زیادہ بہتر طور پر اپنے آپ کو اور معاشرے کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں علم والے ہی ڈرا کرتے ہیں، یعنی حقیقی معنوں میں اللہ کی خشیت اور اللہ کی عظمت کا احساس اہل علم کے دلوں میں ہی ہوتا ہے، اللہ کی قدر و قیمت پہچاننے والے علم والے ہی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان اس کی شان کسی جاننے والے سے ہی پوچھو، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت، اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی بڑائی، یہ صرف جاننے والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ جتنا آپ جانتے چلے جائیں گے اتنا ہی اس کو پہچانتے جائیں گے، جتنا اس کو پہچانیں گے اتنی ہی اس کی عظمت کے احساس میں ڈوب جائیں گے، اس کے آگے جھک جائیں گے، اس کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں مگر دو لوگوں میں، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو پھر وہ حق کے راستے میں اسے خرچ کرنے پر جم گیا، مسلط ہو گیا، سلطہ اسے مسلط کر دیا، یعنی اس پہ لگ گیا کہ حق کے، خیر کے، بھلائی کے، نیکی کے کام میں کتنا اور کیسے اور کب اور کس کس طریقے سے خرچ کروں، ایسا شخص رش کے قابل ہے۔ اور دوسرا، ورجل آتاہ اللہ الحکمہ، وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دی، علم کا لفظ نہیں بولا گیا، حکمت، علم تو محض جاننا ہے اور حکمت بصیرت ہے، یقضی بہا ویعلمہا، وہ اسی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور وہ لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، اپنی زندگی میں بھی اسی سے ڈیسیژن لیتا ہے، علم کی روشنی میں جان کر۔ جیسے اگر آپ نے بزنس کرنا ہو تو آپ کو جتنا علم ہوگا کہ پیسہ کہاں انویسٹ کرنا زیادہ بہتر ہے تو آپ زیادہ بہتر طور پر وہاں کر کے بہتر پروفٹ لے سکیں گے۔ اور ایک شخص جس کو پتا ہی نہیں کہ بزنس کرتے کیسے اور کہاں پیسہ انویسٹ کرنا زیادہ بہتر ہے، وہ کسی بھی چیز میں لگائے گا، ہو سکتا ہے کچھ نتیجہ نکلے، ہو سکتا ہے الٹا نقصان ہو جائے۔ بالکل اسی طرح انسان اپنی زندگی میں جو کوششیں کرتا ہے، اگر اس کو پتا ہو کہ سب سے بہترین کوشش کیا ہے، سب سے اچھی طرح اپنے وقت کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، سب سے اچھا کام کون سا ہے جو میں کر سکتی ہوں کہ جس سے میری زندگی کی قدر و قیمت بڑھ جائے،
تو یہ چیز علم سے ہی ملتی ہے. یقدی بہا, ہر وقت انسان ڈیسیجن کی کیفیت میں ہوتا ہے نا, یہ کروں یا نہ کروں, یہاں جاؤں یا نہ جاؤں, یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں, یہ دوں یا کسی کو نہ دوں. تو جس کو اللہ علم کی روشنی دیتا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ بہترین فیصلے کرتا ہے, ایسا شخص قابل تقلید ہے, قابل رشک ہے. ویعلمھا, اور پھر آگے وہ اسے دوسروں کو بھی دیتا ہے, دوسروں کو بھی سکھاتا ہے, دوسروں کا بھلا بھی کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں, علم سیکھنے والے سب برابر نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت مثال کے ذریعے لوگوں کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زرخیز زمین کی طرح ہیں, کہ جن کو علم نصیب ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں, اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں, اور پھر اس زمین پر ہرا بھرا کھیت اگاتا ہے جو دوسروں کا دل بھی خوش کر دیتا ہے. اور اگر وہ جذب نہ بھی پوری طرح کر سکیں, کیونکہ بعض اوقات عمر کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ یاد نہیں کر پاتا, یہ سب کچھ اندر سمجھ میں نہیں آتا, تو فرمایا کہ وہ پانی کو روک لیتی ہے زمین, پھر جانور اور انسان اور ہر چیز اس سے پانی پی کر سیراب ہو جاتی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اپنے اندر تو اتنا نہیں جاتا, لیکن وہ لوگوں کے لیے پانی کو روک کر ان کے لیے فائدے کا سامان پیدا کرتے ہیں. اور دوسری کیٹیگری کون ہے؟ کہ چٹیل پتھر کی طرح, کہ پانی جتنا پڑتا جائے جس پر وہ بہتا ہی چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے پتھر گیلا ہوتا ہے, پھر ذرا ہوا چلتی ہے تو پتھر خشک ہو جاتا ہے, کچھ بھی باقی نہیں بچتا. آج ہم سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اس علم کو پا کر کہاں کھڑے ہونا ہے, کون سی زمین بننا ہے, پتھر چٹیل یا زرخیز شاداب, کہ جس سے خود بھی فائدہ اٹھایا جائے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی خوشی کا سامان بن جایا جائے. آپ سب اپنی اپنی نیت کو کھنگالیں گے, پرکھیں گے, اپنے اندر طلب پیدا کریں گے, دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں پہلی قسم کے انسان بنا, کہ جن کے اپنے اندر بھی جذب ہو جائے اور جو دوسروں کے لیے بھی بے شمار بھلا کرنے والے بن جائیں. کیونکہ دوسروں کا بھلا کرنا اپنی بھلائی کے دروازے کھولتا ہے. یاد رکھیے, دوسروں کا بھلا کرنا اپنے لیے بھلا, کر بھلا ہو بھلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا, فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ, خدا کی قسم, اگر اللہ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے, بہت بڑے مال سے بہتر ہے. صرف ایک شخص آپ سے فائدہ اٹھا جائے, دنیا کی بڑی بڑی دولت سے زیادہ اچھا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس زندگی میں, بلکہ مرنے کے بعد بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له, کہ آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے. یعنی آج ہم کتاب جب کھولیں گے تو مرنے کے بعد یہ ہماری کتاب تو بند ہو جائے گی, یہ نہیں کھلے گی. میرے والد جس قرآن پہ ساری زندگی پڑھتے تھے, تو ان کے فوت ہونے کے بعد وہ قرآن میں اٹھا لائی کہ میں اسے بند نہیں ہونے دوں گی, میں اسے کھولا کروں گی. لیکن باوجود کوشش کے اس کو نہیں کھول پاتی, اپنی ہی کتاب کھولتی ہوں, کیونکہ عادت ہوتی ہے نا اپنی کتاب, اپنی تفسیر اپنے قرآن سے پڑھنے کی. رات بھی میں اس کو دیکھ رہی تھی, کتابیں میں اٹھا رہی تھی, تو میرے دل پہ ایک ہوک سی اٹھی. مجھے خیال آتا ہے کہ جب ہم خود نہیں ہوں گے تو ہماری کتابیں بھی ایسے ہی بند ہو جائیں گی, کیونکہ ہر ایک اپنی کتاب کھولتا ہے نا. تو چاہے کتنی بھی محبت ہو, چاہت ہو, تو کوئی ہمارے حصے کی کتاب نہیں کھولے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے دل کو تسلی دی ہوئی ہے کہ فوت ہونے کے بعد کسی اور سے قرآن پڑھوا لیتے ہیں, وہ تو ہمارا اپنا خیال ہے نا. لیکن تین چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں گی, اور وہ کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ, ایسی جگہ پیسہ لگانا کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پروفٹ آپ کو ڈیلی پہنچتا رہے. روزانہ منافع, مختلف بینکوں والے منافع آفر کرتے ہیں نا, طرح طرح کے نئے نئے اشتہار اور نئے نئے سلوگنز اور نئی نئی چیزوں سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو آخرت انویسٹمنٹ بینک انلمیٹڈ میں اپنا پیسہ جمع کراتے ہیں, انلمیٹڈ, دنیا کے ہر بینک کے آگے لمیٹڈ ہوتا ہے نا, یہ انلمیٹڈ ہے, آخرت انویسٹمنٹ بینک, تو جو اس میں جمع کرا دیتے ہیں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں روز پروفٹ پہنچتا رہتا ہے, آج اتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، آج آپ کا پروفٹ اتنا، آج اتنوں نے فائدہ اٹھایا، آج اتنا، ڈیلی کیلکولیٹڈ۔ لیکن سب کے پاس مال نہیں ہوتا، بہت سے لوگ تمنا بھی کرتے لیکن ہوتا نہیں کہ کچھ دے سکے، کیا وہ محروم رہ جائیں؟ اللہ نے ان کے لیے علم کا دروازہ کھول دیا کہ علم تو سیکھ سکتے ہو نا، اس راہ میں تو کوشش کر سکتے، یہ تو سیکھ اور سکھا سکتے، اس انویسٹمنٹ کی طرف آ جاؤ۔ جو فوت ہو جاؤ گے، جتنے لوگ تمہارے ذریعے پڑھ جائیں گے، جتنے سیکھ جائیں گے، آپ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن ہر روز جتنے لوگ آپ کے سکھائے سے قرآن کھولیں گے، آپ کے لیے نیکیوں کا اتنا ہی پروفٹ کا نمبر بڑھتا چلا جائے گا، قبر میں روز کا روز منافع پہنچتا چلا جائے گا، آخرت تک، قیامت تک یہ منافع پہنچتا ہے۔ آخری شخص بھی جس کو آپ کے ذریعے ہدایت پہنچی، جس کو آپ کے ذریعے کوئی علم کی بات پہنچی، مثلاً آپ نے ایک کو سکھایا، آپ فوت ہو گئے، وہ آگے سکھا رہا ہے، وہ فوت ہو گیا، اس کے شاگرد سکھا رہے ہیں، وہ فوت ہو گیا، لیکن آپ کو سب کا حصہ مل رہا ہے کیونکہ آپ سبب بنے تھے نا اس پوری لائن کا۔ تو علم ينتفع به، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جس علم سے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں مسلسل گرو کرے گا۔ اور تیسری چیز، ولد صالح، نیک اولاد جو بعد میں ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، جب تک اولاد زندہ ہے اس وقت تک ماں باپ کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ تو آج آپ وہ بزنس کرنے چلے ہیں علم کا، ان تینوں میں آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بہتر بزنس علم والا ہے، جو آپ کر سکتے ہیں۔ مال والا سب نے، اللہ نے بعض لوگوں کو توفیق دی، وہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، پھر یہ تو اللہ کی دین ہے نا، ہم اللہ سے ناراض تو نہیں ہو سکتے، وہ جس کو جو دے، اور پھر دے کے توفیق بھی دے، بات توفیق کی بھی ہے، کیونکہ بہت سو کے پاس بہت ہوتا ہے، توفیق نہیں ہوتی نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو علم کا راستہ تو کھلا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض کے پاس اولاد نہ ہو، یا ہو تو وہ ان کی بات نہ مانتی ہو، یا ان سے ان کو کوئی توقع نہ ہو، تو یہ جو بیچ کی چیز ہے، علم ينتفع به، یہ آپ سب کے بس میں ہے، آپ سب اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اور اس کا منافع بھی زیادہ دیر پا ہے۔ بچے فوت ہو جائیں گے، اگلی جنریشن، مثلا ہم اپنے دادا کا نام تو جانتے ہیں، دادا کے دادا کا اگر میں پوچھوں تو شاید ہی آپ میں سے چند ایک لوگ جانتے ہیں، کم از کم مجھے تو نہیں یاد، دادا کا یاد ہے لیکن ان کے دادا کا کیا تھا مجھے نہیں معلوم، یہ جہالت ہے ہماری۔ تو اب جب نام ہی نہیں پتا تو ان کے لیے کیا دعا کریں گے؟ بس یہی کریں گے جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے گئے، ان کے لیے بخشش، تو وہ بس ایک ویگ سے انداز میں، نام لے کے تو نہیں ہو پاتی نا دعا۔ میں اولاد فوت ہو جاتی یا اس کی اولاد ہو جاتی، بس ختم۔ ہاں، علم، روحانی اولاد کبھی ختم نہیں ہوتی، علم جو آپ نے سکھایا وہ آگے پہنچا، وہ آگے پہنچا، وہ آگے پہنچا، جب تک وہ پہنچتا رہے گا منافع پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے یہ کام دنیا کا اہم ترین، مختلف ترین کام ہے، جس کے ذریعے انسان سب سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی وما والاہ وعالما او متعلما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ملعون ہے، ملعون یعنی جس پہ لعنت کی گئی، لعنت کا مطلب یہاں کیا ہے کہ اس سے کوئی خیر نہیں، بھلائی نہیں، اور دنیا کی ہر چیز بھی ایسی ہی ہے، بے ثبات ہے نا، کسی چیز سے آپ ڈپینڈ نہیں کر، ریلائی نہیں کر سکتے، اعتماد نہیں کر سکتے، سوائے تین چیزوں کے، اللہ کا ذکر اور جو اس سے متعلق چیزیں ہوں، یعنی جس جس چیز سے اللہ کی یاد آپ کو آتی۔ دوسری چیز عالم، علم سکھانے والا، اور تیسری چیز طالب علم، علم سیکھنے والا۔ یہ تین چیزیں دنیا کی سب سے بہترین چیزیں، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ دعویٰ میرا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ان میں سے ہم یا سیکھنے والے بن جائیں یا سکھانے والے، اور ذکر تو ہر وقت جاری رہے گا، یا سیکھنے والے یا سکھانے والے، دو میں سے ایک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ آپ سب اس وقت فی سبیل اللہ ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، جب تک گھروں کو پہنچ جائیں، اور فی سبیل اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مستقل طور پہ آپ کی نیکی لکھی جاتی رہے. یعنی ایک تو جو کام آپ کر رہے ہیں, دوسرا آپ کی یہاں پریزنس, یہاں سے مراد اس کلاس روم یا اس مقصد کے لیے یہاں حاضر ہونا, یہ کیا کر رہا ہے آپ کے لیے؟ مسلسل دائیں طرف نیکیوں کے اعمال نامے میں وزن بڑھاتا چلا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لن یشبع مؤمن من خیر حتی یکون منتہاہ الجنہ. مومن علم سے, خیر سے سیر نہیں ہوتا, اس کا دل نہیں بھرتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. یعنی سیکھتا چلا جاتا ہے, جاننے کی کوشش کرتا چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب میں چند ایک واقعات آپ کو ایسے سناؤں گی کہ جو ہمارے اسلاف کے ہیں. اسلاف سے مراد وہ لوگ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. صحابہ سے کنہوں نے سیکھا؟ تابعین نے. تابعین سے کس نے سیکھا؟ تبع تابعین نے. تبع تابعین سے پھر آگے کی جنریشنز نے. تو میں چند واقعات ان لوگوں کے سناؤں گی. یہ مسلمانوں کے عروج اور ترقی کا دور تھا جب دنیا میں اسلامک سویلائزیشن پریویل کر رہی تھی, ہر طرف اس کا جھنڈا لہرا رہا تھا. آج جس طرح ہم ویسٹرن کلچر سے مروب ہیں, یعنی اپنے دین کے مقابلے میں ہر اس سٹینڈرڈ کو بہتر قرار دیتے ہیں جو وہاں سے آیا ہو, ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے تہذیب اور تعلیم اور رہن سہن اور کلچر, وہ سب کچھ اسی طرح ساری دنیا پہ چھایا ہوا تھا, ان کے ذہنوں پہ چھایا ہوا تھا. وہ مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے تو انکانشیسلی مسلمانوں کی نقالی کرتے تھے, جس طرح آج ہم کر رہے ہیں دوسروں کی. تو اس دور میں وجہ کیا تھی, ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس میں ایسے لوگ موجود تھے, جن میں سے چند ایک کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گی, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں کی اور کس طرح اس کام کو آگے بڑھایا. ابھی ایک حدیث, پھر اس کے بعد وہ واقعات سناؤں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علم حاصل کرو, کیونکہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا خشیت ہے, یعنی اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. علم کی طلب عبادت ہے. علم کا مذاکرہ یعنی سیکھنا سکھانا, یاد کرنا, ڈسکشن کرنا تسبیح ہے. علم کی تلاش جہاد ہے. بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے. مستحق لوگوں میں علم خرچ کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. علم حرام اور حلال کا نقشہ ہے. جنت کے راستوں میں روشنی کا ستون ہے. تنہائی میں ساتھی ہے. پردیس میں دوست ہے. راحت و مصیبت میں رہنما ہے. دشمن کے مقابلے میں ہتھیار ہے. اور ہمارا سب سے بڑا دشمن خود ہمارا نفس اور شیطان. ان دو بلاؤں کا مقابلہ بھی اسی کے ذریعے ہوتا ہے. دوستوں میں زینت ہے. علم کے ذریعے اللہ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے. نیکی کا ایسا امام بنا دیتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے. ان کی سیرت کو نمونہ بنایا جاتا ہے. ان کی بات پر عمل کیا جاتا ہے. فرشتے ان کی دوستی کی طرف راغب ہوتے ہیں, اپنے پروں سے انہیں چھوتے ہیں. یعنی فرشتے بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور آ کے ٹچ کرتے ہیں ان کو. ان کی مغفرت کے لیے ہر چیز, حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں, زمین کے کیڑے مکوڑے, خشکی کے درند و چرند دعائیں کرتے ہیں. جب انسان گھر سے علم کے لیے نکلتا ہے, یہ ساری مخلوق دعا میں لگ جاتی ہے. جہالت میں علم دلوں کے لیے زندگی ہے. تاریکی میں آنکھوں کے لیے روشنی ہے. علم ہی کے ذریعے بندے دنیا اور آخرت میں بہترین مرتبے اور بلند درجات حاصل کرتے ہیں. علم میں غور و فکر روزے کے برابر ہے. علم میں مشغولیت رات بھر قیام کرنے کے برابر ہے. ایک حدیث اور میں بھی آتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں علم کا سیکھنا سکھانا ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے افضل ہے, اور دن میں علم کا سیکھنا سکھانا دن بھر کے روزے سے افضل ہے. یعنی نفلی مراد ہے. علم سے ہی رشتے جڑتے ہیں, یعنی حقیقی دوستیاں علم ہی کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں. علم سے ہی حلال اور حرام کی شناخت ہوتی ہے. علم عمل کا رہنما ہے. علم عمل کا تابع ہے. خوش نصیب لوگوں کو ہی علم کی توفیق میسر آتی ہے. خوش نصیب لوگوں کو اس کی توفیق ملتی ہے, بدبخت اس سے محروم رہتے ہیں. ایک وقت تھا جب مسلمان دنیا میں عروج پر تھے. اس وقت مسلمانوں نے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا. ان کا شوق اور ذوق اور علم کے لیے کی جانے والی محنت کس قسم کی تھی, اس کے لیے چند ایک واقعات آپ کو سنانا چاہوں گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام کوشش اور محنت اور قربانی کیے بغیر نہیں ہوا کرتا. ہر چیز کے لیے آپ کو محنت کرنا ہے. چھوٹے سے چھوٹا دنیا کا کوئی کام، مثلا اگر آپ کو ایک جوتا بھی پہننا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے، پاؤں اندر لے جانا پڑتا ہے، پھر پھنسانا پڑتا ہے اس میں، پھر جوتا پہنا جاتا ہے. خود سے خود کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح علم بھی کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے نہیں مگر جو اس نے کوشش کی. وان سعیہ سوف یرا، اور ان قریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اس کی کوشش پرکھی جائے گی، کتنی کوشش کی، کیا کر کے آیا. کوئی بھی چیز محض امیدوں، تمناؤں اور خواہشات سے نہیں ہوتی. اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جو کوشش کریں گے میں ان کی کوشش کا بہترین صلہ ان کو عطا کروں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، ہم اپنا راستہ ضرور ان کو دکھائیں گے. لنہدینہم سبلنا، اپنی طرف آنے کا راستہ ضرور دکھائیں گے. عربی کے کچھ شعر ہیں جن میں کوشش کے بارے میں اور خصوصاً علم کے لیے کوشش کے بارے میں بہت خوبصورت الفاظ میں تعلیم دی گئی ہے. شعر کہتا ہے بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سہر اللیالی، انسان بلند مقامات پر اپنی کوششوں سے پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ جس کو بھی بلندی تک پہنچنے کی خواہش ہو تو اس کے لیے راتوں کو جاگنا ضروری ہے. راتوں کو جاگنا مراد اس سے کیا ہے؟ نیند کی قربانی، خواہ وہ صبح اٹھنے کی ہو. تو جب تک انسان اپنی عزیز ترین خواہشات کو قربان نہ کر سکے اس وقت تک علم نہیں آتا. پھر وہ کہتا ہے یغوص البحر من طلب اللآلی ویختی بالسیادت والنوالی، جس کو موتیوں کی طلب ہوگی اسے دریا میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی، دریا میں غوطے لگانے پڑیں گے. اب تو وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ اور اعلیٰ قسم کے طریقے آ گئے ہیں ڈائیونگ کے بھی، لیکن پرانے زمانے میں ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا. انسانوں کو اس کے اندر بغیر کسی آلے اور بغیر کسی اس کے نیچے غوطے لگانے پڑتے تھے، سانس روکنا پڑتا اور تکلیف اٹھانی پڑتی. تو کہا کہ جس کو موتیوں کی طلب ہوگی اسے دریا میں غوطہ زنی کرنا پڑے گی اور وہی سرداری اور بڑا مرتبہ حاصل کر سکے گا. عزائم کی بلندی کے بعد انسان بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے. یعنی سب سے پہلا کیا ہونا چاہیے؟ عزم بلند ہونا چاہیے، ارادہ بڑا ہونا چاہیے، پھر بڑی منزل ملتی ہے. راتوں کا جاگنا یعنی علم کے لیے عزت کا باعث ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر تکلیف اور مشقت کے بڑا آدمی بن جائے گا تو یہ بات محال ہے، جس کی طلب میں وہ اپنی عمر کے بیش قیمت لمحات ضائع کر رہا ہے. پھر شاعر کہتا ہے اے میرے رب، میں نے محض تیری رضا جوئی کے لیے نیند کو خیر باد کہہ دیا، لہذا مجھے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور مہربانی سے بلند مرتبے پر پہنچا. اسلاف میں سے امام طبرانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو بے شمار علوم کیسے حاصل ہوئے؟ تو فرمایا اے جان من، 20 سال تک میری کمر نے بوریے کے سوا بستر کا لطف نہیں اٹھایا، کہ گہری نیند نہیں سویا، بہت آرام دہ بچھونے پہ نہیں سویا کہ اٹھ نہیں سکوں گا. حماد الدین رومی نے ایک رات طلبہ کے حجروں میں مخفی گشت کے لیے چکر لگایا تو دیکھا کہ دو طالب علم ہیں، ایک تو تکیے سے ٹیک لگا کے مطالعے میں مصروف ہے، دوسرے کو دیکھا کہ مستعد بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے اور کچھ نہ کچھ لکھ بھی رہا ہے. تو انہوں نے پہلے کے بارے میں کہا کہ یہ بڑے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ کمال اور بڑی شان کا شخص ہوگا کہ جو الرٹ ہو کر بیٹھا ہے اور صرف پڑھنا ہی رہا، کچھ نہ کچھ لکھ بھی رہا ہے. تو آپ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں لکھتے چلے جائیں تاکہ یہ آج جو کچھ سن رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ یاد دہانی کے لیے، یادگیری کے لیے ہی یاد رہ جائے. امام ابو یوسف کہتے ہیں علم وہ چیز ہے کہ تجھے وہ اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دیتا جب تک تو اسے اپنا سب کچھ نہ دے دے. علم وہ چیز ہے کہ وہ اپنا کچھ حصہ بھی نہیں تمہیں دے گا جب تک اپنا سب کچھ تم اسے نہیں دو گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین نے علم کی تلاش میں ہر طرح کی قربانیاں کی، اپنے گھر چھوڑے، اور اس لیے بھی چھوڑے کہ جو علم کے راستے میں نکلے گا جنت کا راستہ اس پر آسان ہوگا، اپنی نیند اور آرام کو قربان کیا. اور یہ اللہ کا حکم بھی تو ہے کہ کچھ لوگ تو ضرور ہی نکلیں، سب تو نہیں نکل سکتے لیکن کچھ کو تو نکلنا ہوگا. قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں ایک آیت ہے، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے. یعنی یہ امت مسلمہ پر ایک فریضہ ہے کہ ہر علاقے میں سے کچھ لوگ نکلیں، دین سیکھیں اور واپس جا کر اپنے اپنے لوگوں کو سکھائیں. اور ہمارا یہ ایک سالہ پروگرام اسی آیت کا نتیجہ ہے کہ ہر علاقے میں سے کچھ لوگ نکل کر آئیں، سیکھیں، اور پھر وہ خواتین جو اپنے علاقوں سے نکل نہیں سکتی کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، ہاں وہ بچے ہیں یا ٹرانسپورٹ ہے یا کچھ اور ہے یا ویسے ہی سستی ہے، تو واپس جا کر ان کو بھی خبردار کریں، ان کو بھی بتائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ سکیں. یحذرون، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو چیزیں کرنا ہے، ایک تو تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ پیدا کرنا ہے، اور دوسرے واپس جا کر اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بتانا ہے. کیونکہ ایک شخص کو سکھا دینا 100 سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بڑی متاع کا حاصل کرنا ہے. مسلمانوں کے اندر علم کے لیے سفر اتنا اہم حصہ بن گیا تھا کہ علماء کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے صرف اپنے شہر میں سیکھا اس کا علم سکھانے کے قابل نہیں. یعنی وہ عالم عالم قرار نہیں پاتا تھا جو صرف اپنے ہی شہر میں سیکھے. جیسے ہمارے ہاں یہ ڈگریاں ہیں نا کہ آپ اس سکول میں اگر پڑھانا چاہتے ہیں تو مثلا آپ کو بی اے کیا ہونا چاہیے، یونیورسٹی میں پڑھانا چاہتے ہیں تو ماسٹرز کی ڈگری ہو یا پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہو، یا مختلف پروفیشنل ڈگریوں کے لیے پروفیشنل کورسز آپ نے کیے ہو پھر آپ پڑھا سکتے ہیں. تو مسلمان اپنی تاریخ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ڈگری نہیں دیکھتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس نے کہاں کہاں سے جا کر پڑھا، کس کس سے سیکھا ہے، کتنا سفر کیا ہے. کسی بھی عالم کے بڑا عالم ہونے کے لیے اس کے سفر کو گنا جاتا تھا، کتنے عالموں اور کتنے شہروں میں جا کے پڑھا. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے، دنیا کے لیے تو ہم خود کیا بچوں کو کیا امریکہ بھیج سکتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن دین کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بھی پہنچنا ہم کو گوارا نہیں. تو ظاہر ہے پھر ہماری دین کی اتنی ہی ترقی ہوگی. کسی بھی چیز کے لیے جتنی ایفرٹ کی جائے اتنی ہی ترقی ہوتی، دنیا کے لیے جتنی ہم کوشش کرتے ہیں اتنا نتیجہ نکلتا ہے، اسی طرح دین کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنا ہے اور اس کے لیے سفر کرنا ہے. پر آپ یاد رکھیں کہ اس راستے کے لیے جو جتنی قربانی کرے گا اتنا ہی بڑا اجر پائے گا. یہاں تو ایک بھی اٹھا ہوا قدم گنا جاتا ہے. بنو سلمہ نے جب مسجد کے قریب گھر بنانا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اپنے ہی علاقوں میں رہو، تمہارے نشانات قدم لکھے جا رہے ہیں. تکتب آثارکم، ایک ایک قدم لکھا جا رہا ہے، کتنے قدم چل کے یہاں پہنچے، کتنا مائلج کر کے آئے ہو. اس لیے جتنا کوئی سفر کر کے آئے گا اس کا اتنا ہی اجر لکھا جائے گا. کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہر شخص کے ڈور سٹیپ پر یا گھر کے سامنے یہ سب انتظام ہو سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے لیے سفر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو گیا. آپ نے تاریخ میں عام الوفود کا لفظ سنا ہوگا، وفدوں کی آمد کا سال. یہ وفد کس چیز کے تھے، کیوں آتے تھے، کہاں سے آتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، آپ سے سیکھنے کے لیے آتے. اور اس میں بے شمار وفدوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو دور دراز کے علاقوں سے محض کچھ باتیں سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سیکھنے کے بعد پھر واپس اپنے علاقوں میں چلے گئے اور ان لوگوں کو جا کر اسلام کی تعلیم دی. خود مدینہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی کچھ لوگ حج کے موقع پر مکہ آئے، آپ سے ملے اور آپ سے چند باتیں سیکھی، بالکل بیسکس، اور واپس جا کے کئی گھرانوں کو مسلمان کیا. وہ مسلمان ہوئے پھر انہوں نے آفر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور اس طرح یہ ہجرت ممکن ہوئی. تو یہ مکی دور میں بھی لوگ اگرچہ وہ علم کی نیت سے نہیں آتے تھے، حج کے لیے آتے، لیکن وہاں سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، مکہ ہی میں آس پاس کے علاقوں میں اسلام پھیلنے لگا، اور پھر جب ہجرت ہوئی تو مدینہ مرکز بن گیا، اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں کرنیں پھوٹی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن رات رہتے تھے، اصحاب صفہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ صفہ ایک چبوترے کا نام تھا، ایک خاص ایریا کا نام تھا جس میں کچھ لوگ جو اپنے گھر بار ہر چیز چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے تھے وہ رہا کرتے تھے، ان کا ریزیڈینشل ایریا تھا، وہیں پر وہ علم حاصل کرتے، وہیں پر وہ ان کا رہائش ہوتی۔ 300-400 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس دن رات دین کا علم سیکھنے کے لیے موجود ہوتے تھے، اور جب کہیں کوئی جہاد ہوتا، کوئی غزوہ ہوتا، تو یہی آپ کی آرمی ہوتی جسے لے کر آپ جہاد کیا کرتے تھے، اور کچھ لوکل بھی ساتھ شامل ہو جاتے، اور جتنا عرصہ جو رہتا سیکھتا اور پھر واپس جاتا اور اپنے اپنے علاقے میں سکھاتا، کیونکہ یہ تو ممکن نہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر علاقے میں جاتے، اور اس دور میں کمیونیکیشن کے ذرائع بھی نہ تھے، ٹیلی فون اور اس طرح کے سسٹم بھی نہ تھے، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے سب کو مشین کے ذریعے پہنچا دیتے، میڈیا کا تو اس دور میں کوئی رواج ہی نہ تھا، ورڈ آف ماؤتھ ہی تھا جو آگے اسپریڈ ہو رہا تھا، انسان اس کا سورس تھے، انسانوں کے ذریعے ایک سے دوسرے تک بات پہنچ رہی تھی۔ اور اس دور میں مسجد نبوی کی ابھی کوئی چھت بھی نہ تھی۔ میں ہمیشہ جب اس بات کو پڑھا کرتی تھی کہ صحابہ کرام اس طرح اوپن ایئر میں بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور پرندے آ کے ان کے سروں پہ بیٹھ جاتے، اور مسجد نبوی کی چھت کے اوپر بھی کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے، کھجور کی ٹہنیاں اور پتوں سے مسجد کی چھت تھی ان دنوں میں، پکی چھت بھی نہ تھی، پکا فرش بھی نہ تھا، کارپٹس بھی نہیں تھے، کرسیاں تو تھی نہیں۔ اس اوپن ایئر میں یہ کام شروع ہوا مدینہ میں، اور اس علم کی گہرائی آپ دیکھیں۔ آج ہم عذر کرتے ہیں کانسنٹریشن نہیں، کیونکہ کلاس روم کا سین نہیں، یہ نہیں، یہ سب بہانے ہیں۔ اصل کانسنٹریشن اپنے اندر، یہ ٹھیک ہے وہ ہو جائے بہت اچھا، لیکن اگر نہ ہو تو کیا کام روک دیا جائے صرف اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی پراپر جگہ نہیں ہے، کام چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، کلاس انسانوں سے بنتی ہے، پتھروں سے نہیں۔ بہت سی جگہوں پہ پتھر لگے ہوئے ہیں لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا، وہاں خالی پڑی ہیں بلڈنگز۔ اصل چیز کیا ہے؟ استاد ہے، طالب علم ہے، اور کتاب ہے۔ جہاں یہ تین چیزیں میسر آ جائیں، اگر آپ کسی درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائیں تو کام ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے اسکول درختوں کے نیچے آج بھی ہیں۔ بہرحال جذبوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ارادوں میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، جگہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وفد عبد القیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور دور دراز کا سفر کر کے میلوں میل، اور آ کر آپ سے جو تعلیم لی، بہت مختصر تھوڑی سی تعلیم تھی، آپ نے ان کو چار باتوں کے کرنے کا اور چار کو چھوڑنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے، اور آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ باتیں خود بھی یاد رکھیں اور پیچھے رہنے والوں کو بھی سکھا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت مدینہ کے اندر نہیں رہی، چھوڑ گئے مدینہ، سب ادھر ادھر بکھر گئے۔ معلوم ہے کیوں؟ وہ ہماری طرح تھوڑی تھے کہ کچھ نہ کرنا چاہتے ہو تو یہ تمنائیں کرتے ہو کہ جا کے مدینہ کی کسی گلی میں بیٹھ جائیں اور وہیں ختم ہو جائیں اور خود بخود جنت مل جائے۔ ہم تو ایسی اکثر نعتوں میں یہی کہتے رہتے ہیں نا بیٹھ کے، کہ کسی طرح مدینہ پہنچ جائیں اور بس وہیں پر گوشہ عافیت میں امن سے بیٹھ جائیں۔ صحابہ کرام کو وہ گوشہ عافیت ملا ہوا تھا، لیکن وہ وہاں بیٹھے نہیں رہے، پھیل گئے ہر طرف، اور جہاں جہاں تک گئے وہاں وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کی قدر تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ملا ان کو۔ دیکھیں نا، سرٹیفکیٹ ایک تو کاغذ کا ملتا نا جو آپ کو ملے گا انشاءاللہ کورس کے اختتام پہ، لیکن صحابہ کرام کو کاغذ پہ نہیں ملا تھا، قرآن کے الفاظ میں لکھا گیا تھا۔ کیا سرٹیفکیٹ تھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، مقصد پورا ہو گیا۔ تو اب ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی وہ بہت چنے ہوئے لوگ تھے جنہیں آپ کی رفاقت ملی، آپ کی دوستی نصیب ہوئی، لیکن آپ کے وفات کے بعد جو صحابہ کرام تھے ان کی قدر و قیمت ایک دم بہت بڑھ گئی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اب سب لوگ ان سے رجوع کرتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے, آپ نے خود سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے؟ فرسٹ ہینڈ نالج. اس فرسٹ ہینڈ نالج کے لیے بہت سفر ہوئے.